نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اور کہا تمہارے رب نے پکارو مجھے میں قبول کرتا ہوں. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سيدخلون جهنم داخرين، وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہو کے. آج ہم انشاءاللہ تعالی دعا کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ انسان جو دعا مانگتا ہے، دعا کا مانگنا، دعا کیا چیز ہے، دعا کی کیا فضیلت ہے، دعا کے کیا آداب ہیں، اس کی کیا شرائط ہے. دعا کہتے ہیں پکار کو، ندا کو. اللہ تعالی نے خود فرمایا ادعونی، پکارو مجھ کو، مجھے ندا دو، مجھے آواز دو. تو دعا کیا ہے؟ جو دل سے نکلنے والی پکار ہے، دل سے نکلنے والی ندا ہے، سینے سے اٹھنے والی جو ہوک ہے، جو آہیں انسان بھرتا ہے، جو فریاد کرتا ہے، وہ جو آنسو بن کے آنکھوں سے چھلکتی ہیں، وہی دعا ہے. جو الفاظ بن کے زبان سے نکلتے ہیں، وہ دعا ہے. تو دعا اصل میں بندے کی رب کے ساتھ سرگوشی ہے، وسپرنگ ہے، مالک کے ساتھ بات چیت ہے. ایسے ہے جیسے کوئی محتاج اپنی محتاجی کسی کے سامنے رکھتا ہے، اس کو دعا کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس قدر قریب ہے کہ آپ اگر منہ سے بیان کریں، منہ سے بولیں تو بھی دعا ہے، اگر دل ہی دل میں کریں تو بھی دعا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيب، تو میں بہت قریب ہوں. اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہے؟ شہرق سے بھی زیادہ نزدیک. کہ انسان کی شہرق اس سے کتنی نزدیک ہے، اس سے بھی زیادہ نزدیک اللہ تعالیٰ بندے سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تو میں جواب دیتا ہوں اپنے بندے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے. جب بندہ پکارتا ہے، خواہ وہ کافر ہو، مومن ہو، جو بھی خدا کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بات کا جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ لبیک فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، میں ضرور دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. جب مانگنے والا مانگتا ہے، میں ضرور اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو دعا تو ہماری اپنی بے بسی کا، ہماری عاجزی کا، ہماری محتاجی کا اظہار ہے کہ ہمارے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے. اے اللہ، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا وہی عبادت ہے. دعا جو ہے نا وہ عبادت ہے. دعا کو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہے تو ہم دعا مانگتے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں. دعا کو ہم عبادت سمجھ کے نہیں کرتے کہ دعا عبادت ہے. اور کیسی عبادت ہے یہ؟ وہ عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت، نہ کوئی موقع، نہ کوئی خاص حالت چاہیے، کوئی چیز کی بھی ضرورت نہیں. کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں، دن ہو یا رات. دیکھیں دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، یا جن دنیا کے کسی بھی بندے کے ساتھ آپ کا کوئی کام ہو، تو اس کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اس کے ریسٹ کا، اس کے کام کا، اس کے اور مشغولیت کا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہی آپ پھر اس کو فون کرتے ہیں یا اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا دربار ایسا ہے کہ جہاں پہ جس وقت چاہو، جب چاہو پکارو اس کو، اس کے در ہر وقت کھلے میں، اس کے خزانے ہر وقت کھلے میں. کوئی موقع نہیں ایسا کہ جس میں آپ کہیں کہ اس ٹائم پہ نہیں دعا کر سکتے. بھئی ہم کہیں زوال کے ٹائم پہ نہیں دعا کر سکتے، نہیں، ایسا نہیں. یا ہم کہیں ہم رات کے ٹائم پہ نہیں دعا کر سکتے، وہ تو وہ ہے ذات لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ ہے اور نہ نیند ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی موقع دیکھنے کی ضرورت نہیں، ना रात और दिन का टाइम देखने की जरूरत कि ये आराम का वक्त तो नहीं, ना किसी वक्त भी मांगो वो रब हर वक्त जब आप पुकारोगे या रब तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं लब्बैक या अब्दी, मैं हाजिर मेरे बंदे मांगो क्या मांगते। बल्कि रात की घड़ियों में तो एक ऐसी घड़ी है ही जिसमें अल्लाह ताला खुद आसमान दुनिया पे तशरीफ ले आते हैं और अल्लाह ताला पुकारते हैं कि कोई है जो मुझसे मांगे तो मैं उसको अता करूं। यानी इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि देने वाला खुद बोले कि कोई है जो मुझसे मांगता है तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। इसीलिए इसको इबादत कहा गया क्योंकि इंसान इसमें अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह के सामने अपनी आजजी का इजहार करता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप हैं, अता आपके हाथ में। और आप देखते हैं ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी अपनी जिंदगी में हर हर लम्हे में कोई घड़ी ऐसी नहीं थी जिसकी दुआ ना की हो। आप देखें अगर आप दुआ की किताबों में कभी खोल के देखें तो आपको इतनी सारी दुआएं मिलेंगी, सोने जागने की दुआ, अच्छा बुरा ख्वाब देखने की दुआ, रेस्टरूम जाने की दुआ, निकलने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद में जाने की दुआ, मस्जिद से निकलने की दुआ, इवन आईना देखने की दुआ, खाना खाने की दुआ, पानी पीने की दुआ, मेज़बान को देने वाली दुआ, मजलिस से जब आप मजलिस ख़त्म होती है तो उस वक़्त की दुआ, फिर तौबा की दुआ, पसंदीदा और नापसंदीदा चीज़ को देखने की दुआ, गुस्से के वक्त की दुआ, नज़र बद की दुआ, मरीज़ की ज़ियारत करें उस वक़्त क्या कहें वो दुआ, कब्र की ज़ियारत करें तब क्या कहें वो दुआ, बाज़ार में दाखिल होने की दुआ, कर्ज़ की अदायगी की दुआ, गम परेशानी की दुआ, इतनी दुआएँ, सफ़र की दुआ, इतनी सारी दुआएँ हैं कि हमें अब ये भी हो गया है कि दुआओं को बिल्कुल हम, यानी इन दुआओं को जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की हैं इनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल भूले हुए हैं कि दुआ भी करनी चाहिए, दुआ का भी मौका है। कोई ऐसा मौका जब कोई परेशानी का आए तब हम ज़रूर समझते हैं कि हाँ इस वक्त दुआ होनी चाहिए, अल्लाह से मांगूँ। लेकिन उसके अलावा जो वो मौके हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें नज़र आते हैं कि उन्होंने तो हर हर मौके पर दुआ की, यानी यहाँ तक कि रेस्टरूम जाने तक में दुआ की, तो इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं। मगर उन मौके को हम ज़रूरी नहीं समझते। सफ़र करने के वक्त भी दुआ है, तो सफ़र कैसे शुरू किया जाए, उस वक्त दुआ करके स्टार्ट किया जाए वो हम नहीं जानते, ये आदाब भी हम भूल चुके हैं, यानी दुआ करना भी हमें अब नहीं आता। इसी वजह से आप देखें हादसात भी होते हैं और बहुत सारी परेशानियों से भी हमें दो चार होना पड़ता है क्योंकि हम ये आदाब भूल चुके हैं कि हमें दुआएँ करनी है हर हर वक्त में और दुआ को इबादत समझ के करना है, ये भी इबादत है। तो कितना ज़्यादा इसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र किया करते थे कि यानी इवन यहाँ तक नया फल खाने की भी दुआ, शादी की भी दुआ, नया कपड़ा पहनने लगे उसकी भी दुआ, नया चांद देखा उसकी भी दुआ। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि मोमिन की तो सारी ज़िंदगी उठना बैठना चलना फिरना हर वक्त की दुआएँ मौजूद हैं, लेकिन क्या हम इन दुआओं से एक दफ़ा गो थ्रू भी हुए हैं कभी? क्या हमने पढ़ के देखी है कि ये दुआएं क्या हैं, क्या मांगा करते थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनकी ज़रूरत है? यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि हदीस में सिर्फ सही अहदीस से हमें तकरीबन 700 दुआएं मिलती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 700। इसके अलावा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो हमें दुआएँ सिखाई 70 के करीब वो दुआएँ। तो कितनी सारी दुआएँ हैं जो हमारी लिए ज़िंदगी के हर मौके के लिए मौजूद हैं, फिर भी हम दुआ मांगने से महरूम रहे, अल्लाह से खैर मांगने से महरूम रहे, जबकि अल्लाह ताला हमें सिखा दिया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर मौके की दुआ बता गए, फिर भी अगर हम दुआ मांगने से महरूम रहे तो उसमें हमारी अपनी बदकिस्मती है। फिर इसी वजह से हम देखते हैं कि काम सीधे नहीं होते, काम सही नहीं होते, कामों में मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। और दुआ में कई लोगों को ये होता है कि बहुत सारे लोगों के, हो सकता है आप में से किसी के भी यही बात हो कि हमारी तो दुआ कबूल नहीं होती, नीम दिली से दुआएं मांगते हैं, मायूसी के साथ मांगते हैं। बाज़ लोग तो इससे भी आगे बढ़ के अल्लाह से गिले शिकवे शुरू कर देते हैं कि मेरी तो दुआ ही कबूल नहीं होती, कभी हुई ही नहीं मेरी दुआ कबूल। तो बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन सूरतें बताई हैं कि تین طرح سے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. ہم تو سوچتے ہیں نا کہ جو میں نے مانگا وہ مل جانا اس کا مطلب ہے کہ میری دعا قبول ہوئی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین صورتیں بتائی ہیں کہ قبولیت دعا ان تین طرح سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ وہی چیز آپ کو مل جائے جو آپ نے مانگی. آپ بہت دعائیں کرتی رہیں، تہجد میں اٹھتی رہی ہیں، وہ مل گئی، آپ بڑی خوش ہوئیں. دوسری ایک اور صورتحال بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دعا کے برابر کوئی آنے والی مصیبت تھی جو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں. کوئی ایسی مصیبت تھی کہ اگر وہ آ جاتی تو وہ بہت ہی سخت اور مشکل میں آپ کو ڈال سکتی تھی، لیکن آپ کی دعا کی وجہ سے، مثلا آپ نے مانگی دعا رزق کی، لیکن اس کی بجائے کوئی بیماری آ رہی تھی، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی ایسی اور خوفناک چیز آسمان سے اتر رہی تھی، لیکن آپ کی اس دعا کی وجہ سے وہ ٹل گئی. اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم تھا نا، تو وہ مصیبت اللہ نے ٹال دی. پھر تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس دعا کی بجائے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے دیں، آخرت میں اجر و ثواب ذخیرہ کر دیں جو آپ کو قیامت کے دن ملے گا. دیکھیں، ہم سوچتے ہیں نا کہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اس میں یہی ہمارے لیے بہترین ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی بیٹا مانگتا ہے، بہت دعا کرتا ہے، بہت دعا کرتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ اس کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی والدین ایسے ہیں کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر وہ یہ کہنے والے ہوتے ہیں، اپنے منہ سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے بھی، ہائے کاش اسے تو بہتر تھا بے اولاد ہی ہوتی، اتنی اولاد کے تھرو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اتنی مصیبت آتی ہے. تو ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، کس میں ہمارے لیے خیر ہے، کس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو، ویسے اس دعا کو قبول نہیں فرماتے کہ اس وہ آپ کو عطا کر دیں، بلکہ اس کی جگہ پہ اجر و ثواب لکھ دیتے. اب قیامت کے دن جب بندہ جائے گا اللہ کے پاس، تو وہ دیکھے گا وہاں پہ اس کے لیے بہت زیادہ نعمتیں تیار ہوں گی. تو وہ بندہ پوچھے گا، یا اللہ یہ کس کا بدلہ ہے، میں نے تو اتنے عمل بھی نہیں کیے تھے، یہ کس کا اجر ہے یہ جو مجھے اتنی نعمتیں مل گئی ہیں. تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ ہیں وہ دعائیں جو تمہاری قبول نہیں ہوئی تھی دنیا میں، یہ ان کا اجر و ثواب، یہ ان کا بدل ہے. تب انسان کہے گا، یا اللہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، سارا کا سارا تو مجھے یہی مل جاتا. تو یہاں پہ تو ہم بڑی جلد بازی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہیں پہ قبول ہو جائے، یہاں پہ نہ قبول ہوئی تو اب تو میری دعا قبول ہوتی نہیں. لیکن اندازہ کریں، اگر اللہ نے اجر و ثواب آپ کے لیے لکھ دیا نا، تو آپ کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ جو دعائیں میری قبول نہیں ہوئی تھیں ان کا بدل مجھے کتنا اچھا مل گیا. تو یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. آپ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ دعا کبھی کبھی تو امیجیٹلی قبول ہو جاتی ہے، ادھر آپ نے مانگی ادھر قبول ہوگی، اور کبھی تھوڑی دیر میں بھی قبول ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ اسی وقت قبول ہو جائے. ہمارے کچھ چند سال میں قبول نہیں ہوئی یا چند مہینے میں نہیں قبول ہوئی، مسلسل دعا کر رہے ہیں، کچھ مہینے گزر گئے تو اس کے بعد ہم کیا سوچتے ہیں، میری تو قبول نہیں ہوتی. حالانکہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا، انہوں نے فرمایا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. یہ ان کی دعا تھی. تو جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو سوچ سکتے ہیں انہوں نے دعا کس کی چیز کے لیے مانگی تھی، ایک رسول کے لیے، کہ اللہ ایک رسول بھیجنی. وہ دعا ان کی کب قبول ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے بھی ہزاروں سال ہو گئے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو دعا مانگنے والے کون ہیں؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست. لیکن دعا قبول کب ہوئی؟ ہزاروں سال بعد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، ان کی دعا کا نتیجہ ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول ہونے میں بھی اتنا زمانہ گزر گیا، وہ فوت بھی ہو گئے اس کے بعد. تو کبھی کبھی آپ نہیں جانتے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ ٹائم ہوتا ہے، کچھ وقت ہوتا ہے. لیکن ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ، جلد باز ہے نا انسان، تو وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ جلدی بس فوراً ایسا ہی ہو جائے جو جیسا میں چاہتا ہوں. دیکھیں جو انسان دعا صرف اپنی ضرورت پوری ہونے کے لیے مانگتا ہے نا, اس کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی انسان جہاد فی سبیل اللہ میں صرف مال کمانے کے لیے جائے, اگر مال مل گیا تو بہت خوش ہے اور اگر نہ ملا تو بہت اداس ہے, بہت مایوس ہے. جبکہ مومن جو ہوتا ہے نا, جو دعا کو عبادت سمجھ کے مانگتا ہے, اس کا معاملہ جانتے ہیں کیسا ہے؟ اس کا معاملہ ایسا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے کہ اگر فتح ہو گئی تو مال غنیمت لے کے لوٹے گا, غازی ہے, اور اگر جان چلی گئی تو شہادت کا بلند مرتبہ ملے گا. تو دونوں صورتوں میں ہی وہ ون ون سچویشن ہے اس کے لیے, دونوں صورتوں میں ہی وہ جیت گیا. اگر جنگ میں جیت جاتا تب بھی غازی ہے, اگر جنگ میں نہیں جیتتا تب بھی کیا ہے, شہادت کا مرتبہ تو ہے ہی. اسی طرح بالکل وہ انسان جو دعا کو عبادت سمجھ کے مانگتا ہے, اس کے لیے اگر دعا قبول ہو جائے تو غازی ہے, اگر نہیں قبول ہوتی تو تب بھی اجر و ثواب ہے. پھر ہم دعا کو کیوں, کبھی بھی دعا مانگنے سے پیچھے نہ ہٹیں اس بات کی وجہ سے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, میں کیا مانگوں, میں نے تو اتنے مہینے سے یہ مانگا تھا اور یہ نہیں ملا اور وہ نہیں ملا اور اس لیے اب میں نے مانگا ہی نہیں کرنا, تو یہ نہیں کہنا. اس لیے کہ دیکھیں, اگر آپ کا بچہ آپ سے کہے امی آپ نے مجھے کبھی کچھ لے کر ہی نہیں دیتی حالانکہ آپ نے اس کو بہت کچھ دیا ہوا ہے, تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ آپ کہتے ہیں تم بہت ناشکریہ, اب میں نے واقعی تمہیں کچھ بھی نہیں لے کے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچے کی ناشکری ہے نا. تو جب بندہ اللہ کے سامنے یہ کہتا ہے نا کہ مجھے تو کبھی بھی نہیں کچھ ملا اور مجھے تو کبھی بھی نہیں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی, تو یہ بہت ہی بے ادبی کی بات ہے. دیکھیں زکریہ علیہ السلام سورہ مریم میں آتا ہے, اتنی پیاری بات کہتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا اولاد کے لیے تو کیا فرماتے ہیں, وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِ رَبِّكَ دُعَائِكَ رَبِّي شَقِيَّ, اے اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا, کبھی نامراد نہیں ہوا, اللہ تو نے مجھے ہمیشہ ہی عطا کیا. ایسا رویہ ہونا چاہیے انسان کا, کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بن مانگے ملی نہیں ہیں. آپ نے تو مانگی نہیں تھی کہ آپ کو آکسیجن ملے, آپ نے مانگا نہیں تھا آپ کو پانی ملے, آپ نے مانگا نہیں تھا آپ کو پیرنٹس ملے, آپ نے مانگا نہیں کہ زمین ملے, آپ نے مانگا نہیں کہ میرے لیے سورج چمکے, ان میں سے کون سی چیز آپ نے مانگی؟ تو ہم تو پیدا ہوا تو ہم یہ مانگ کے تو نہیں لے کر آئے کہ ہمیں یہ جسم ملے, ہم انسان بنے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس سے بڑھ کے ہے جو کہ ہم مانگتے ہیں, اور ان مانگوں میں سے بھی اکثر کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں, اور جو نہیں ہوتی تو کتنی اچھی بات ہے کہ وہ بھی ذخیرہ ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے نیک اعمال کچھ کم ہو رہے ہیں اور اس دن وہ دعائیں تل جائیں نیکیوں کے پلڑے میں, کیونکہ دعا عبادت ہے نا, تو آپ کی اتنی ساری نیکیاں تو نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے جب اعمال نامے میں ترازو میں رکھے جائیں نیک اعمال تو اس وقت یہ دعائیں رکھی جائیں تو ان سے وہ بھاری ہو جائے, کیا معلوم. تو دعا کو ہمیشہ عبادت سمجھے, پوری ہو نہیں ہو, دنیا میں نہیں ہوئی تو وہاں پہ ہوگی, اور سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور بعض دفعہ لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا گیا, کہتے ہیں اب اس میں تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی حکمت ہے کیا. ضروری تھوڑی کہ آپ کو سمجھ آئے, یہ اس چیز کی تو گارنٹی نہیں. ہمارا کیا کتنا دماغ ہے, اتنا سا بھی نہیں کہ جو دنیا کئی چیزوں کو کئی پرابلمس کو نہیں سمجھ سکتے, اللہ کی حکمتوں کو کہاں سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے دعا مانگنے سے کبھی مایوس نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے, اس سے کبھی مایوس نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ جہان بنایا نا, اس میں اللہ نے دکھ بھی رکھے ہیں, سکھ بھی رکھے ہیں, دوست بھی ہیں, یہاں پہ دشمنی بھی ہیں, بیماریاں بھی ہیں, صحت بھی ہیں, طرح طرح کی راحتیں بھی ہیں, ان کے ساتھ ساتھ مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, اور ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ ان میں مبتلا بھی کرتا رہتا ہے انسان کو آزمانے کے لیے, کیونکہ اللہ نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا نا. تو جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے موت کے دن تک وہ کسی نہ کسی الجھن میں, پریشانی میں, مشکل میں پڑا ہی رہتا ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کے لیے دوا رکھی ہے, بیماریوں کی بھی دوا ہے, سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے ہیں, گرمی کا گرم سامان ہے, گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈک کی چیزیں, اسی طرح اللہ نے پریشانیوں کے لیے بھی اور مشکلات کے لیے بھی اور زندگی کے اور کاموں کے لیے بھی دعا کو رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس کو پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ مجبور کی، بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا. مانگنے والا دیکھیں، آپ کبھی کبھی ایسے زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ایسے مسئلے آتے ہیں کہ جب سارے دنیاوی سہارے انسان کے ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی بھی امید باقی نہیں رہتی، ظاہری اسباب دیکھیں، وسائل دیکھیں، سب ناکام ہو جاتے ہیں. عزیز و اقارب کے اوپر بھی وہ بھروسہ نہیں رہتا، حتیٰ کہ بھائی بھائی کے ساتھ بات نہیں کرتا کبھی، بیوی شوہر کے ساتھ، اولاد والدین کے ساتھ بے وفا ہو جاتی ہے. تو سبھی انسان کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، بالکل تنہا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی انسان کے یہ رشتہ دار ہوں بھی تو تب بھی وہ اس کی مشکل کو سمجھ نہیں پاتے. مثلاً کوئی بیمار انسان ہے، اب اس کی مشکل کو اور اس کی تکلیف کو اس کے قریب کھڑے ہوئے رشتہ دار بھی نہیں سمجھ سکتے. تو تب انسان کو یہ اندر سے ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ ایک سہارا تو موجود ہے نا، ایک دروازہ ابھی بھی کھلا جہاں سارے میرے دکھوں کا علاج ہے، میری ساری مانگوں کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دُعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مجبور کی، بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اللہ ہی ہے نا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ جب مصیبت میں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو پکاروں. تو رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو. بلکہ جب انسان اللہ سے نہیں مانگتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس پہ اس سے ناراض ہو جاتا. یعنی دنیا کے لوگ تو اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں نا، مجھ سے مانگا کیوں، تمہارا تو روز کا کام ہی ہے مانگنا، تم تو روز ہی مانگتی رہتی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں مانگتے، کیوں نہیں آتے مجھ سے مانگنے کے لیے، کیوں نہیں اپنی مشکلات، کیا تمہارے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے جو تم اللہ سے مانگو؟ اور مانگنا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب انسان بھی مل جائے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگ بھی، ساری دنیا کے لوگ بھی اگر آپس میں مل کے تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو بس اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا، اور اگر سب مل کے تجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو صرف اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا. تو پھر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو کیوں پکارے؟ پھر اس کے باوجود اگر کوئی جا کے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے در پہ جا کے سجدے کرے، یا وہاں پہ چادریں چڑھائے، یا وہاں پہ نظر نیازیں دے کہ یہاں سے مجھے ملے گا، کیسے مل سکتا ہے؟ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ فاطر میں کہ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے اس کو جاری کرنے والا کوئی نہیں. تو جب وہ خود ہی یہ بات فرما رہا ہے تو پھر ہم کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ اگر اس نے کھول دیا تو کوئی بند کرا نہیں سکتا، اس نے بند کر دیا تو کوئی کھلوا نہیں سکتا. تو پھر بھی لیکن آج مسلمانوں کا ہی حال دیکھیں تو مسلمانوں میں ہی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں پہ بھروسہ کرتے ہیں، انہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں، انہی پہ ان کا توکل ہے، اور انہی کو انہوں نے خدا سمجھا ہوا. جو انسان یاد رکھے اللہ تعالیٰ کو مصیبت میں یاد رکھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ضرور نظر کرم کرتے ہیں. یہ تو یعنی اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو وہ مثال دیکھ لے شیطان کی. شیطان اللہ کے آگے یعنی نافرمان ہوا، راندہ درگاہ ہوا، لعنت زدہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی وعید دے دی اس وقت ہی، پھر بھی جب اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے مہلت دے دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی، اس کو مہلت دے دی. اس نے کہا مجھے بھٹکانے کا، انسانوں کو موقع دے، اللہ تعالیٰ نے کہا دیا ہاں جاؤ پھر بھٹکاؤ. تو کیا کوئی انسان شیطان سے بھی زیادہ برا ہو سکتا؟ نہیں نا. جب اللہ نے اس کی سن لی تو انسانوں میں سے کوئی کیسے اتنا مایوس ہو سکتا ہے کہ کہے کہ میری نہیں سنی جاتی؟ ہاں یہ ہے کہ انسان کو بھی چاہیے کہ خوشی میں بھی چین کے زمانے میں بھی دعا کرتا رہے۔ جب انسان خوشی کے وقت میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کے وقت میں بھی پھر اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ جیسے انسان مصیبت میں اللہ کا محتاج ہے، اس طرح خوشی کے وقت میں بھی اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ خوشی کے زمانے میں کوئی اللہ کی ضرورت نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب مصیبت آئے تو انسان لمبی لمبی دعائیں کریں اور مسجد نمازیوں سے بھر جائیں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے وظیفے ہو رہے ہوں اور بہت ہی لوگ گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہوں، رو رو کے مانگ رہے ہوں، تہجدوں میں اٹھ رہے ہوں، اور جب مصیبت ٹل جائے تو بالکل ہی اللہ کو بھول جائے، تو یہ تو ناشکری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جسے یہ خوشی ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ سختیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، اس کو چاہیے کہ امن اور چین کے زمانے میں دعاؤں کی کثرت کرے۔ میرے خیال میں امن اور چین کے وقت میں تو ہمیں لگتا ہوگا کہ اب تو دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا دعا مانگے، ہماری تو ساری چیزیں تو ہمیں ملی ہیں، نہ کوئی پیسے کی کمی ہے، نہ کوئی اولاد کی کمی ہے، نہ کوئی گھر بار میں کچھ اور چاہیے، کوئی چیز چاہیے ہی نہیں، ہم کیا مانگے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صحت بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، فراغت بھی ہے، ہر چیز سکھ چین بھی ملا ہوا ہے، ہمیں کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حالانکہ دعا صرف مصیبت کے لیے نہیں ہوتی، ایک دعا تو آپ مصیبت میں مانگتے ہیں نا، اور ایک وہ دعا بھی ہوتی ہے جو پریونشن کے لیے ہوتی ہے، یعنی آئندہ کوئی مصیبت نہ آئے اس کے لیے بھی دعائیں ہوتی ہیں، عافیت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ عافیت رہے، خیریت رہے، آئندہ آنے والی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ہماری تو اکثر توجہ اسی پہ ہوتی ہے نا، جو ہماری اس وقت کرنٹ سچویشن چل رہی ہے کہ اس وقت میری یہ مشکل ہے، اس وقت یہ میری مصیبت ہے، تو اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور کر لیں۔ آئندہ کے لیے تو ہم دعا کرنا ہی بھول جاتے ہیں، آئندہ کے لیے یوزلی ہم دعا نہیں کرتے۔ اگر دو دن اچھے گزر جائیں تو اس کے بعد ہم بالکل ہی ریلیکس کر جاتے ہیں کہ اب تو سمجھ آ ہی نہیں رہی، اب مانگوں کیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہوگی تو پھر ہی مانگوں گی۔ تو دعائیں صرف پرابلمس میں مانگنے کے لیے نہیں ہوتی، دعا ہر وقت کے لیے ہوتی ہے، دعا ہر وقت مانگنے کی چیز ہے۔ اگر اس وقت پرابلم نہیں ہے تو آئندہ آنے والے پرابلمس کے لیے مانگے، اگر اس وقت خوشحالی ہے تو آئندہ کے فقر سے پناہ مانگے، اس وقت صحت ہے تو آئندہ بیماری کے آنے سے پہلے دعا مانگے کہ اللہ بیماریوں سے بچائے رکھے۔ تو دعا تو ہر ٹائم ہی کرنی ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب بندہ چین اور خوشی کے زمانے میں دعا کرتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، تو جب اس کو کوئی مشکل آتی ہے نا، تو اس وقت بھی پھر فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ، جب اس وقت جو وہ مشکل کے وقت میں دعا کر رہا ہے تو فرشتے اب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ، یہ تو جانی پہچانی آواز ہے، ہمیشہ ہی یہ آواز پہنچتی رہی ہے، اس کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ چین کے وقت میں بھی دعائیں کیا کرتا، تو فرشتے فیملیئر ہیں اس کی آواز سے، تو وہ اب سفارش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو پہلے بھی دعائیں کرتا تھا، اللہ تو اس کی دعا سن لے۔ اور جب بندہ چین اور خوشی کے زمانے کوئی دعا نہیں کرتا، مصیبت آنے پہ کوئی سوال نہیں، مصیبت آنے پہ صرف ہاتھ اٹھاتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اس آواز کو تو ہم کوئی پہچانتے ہی نہیں، یہ تو جانی پہچانی ہے ہی نہیں۔ اس بات کو کہہ کے وہ بالکل بے توجہ ہو جاتے، سفارش نہیں کرتے۔ تو جو انسان چاہتا ہے نا کہ فرشتے اس کے لیے سفارش کریں، وہ دعا مانگتا رہے، وہ دعا ہر وقت مانگے، چاہے خوشی کے دن ہو چاہے غم کے دن ہو، دعا سے نہ رکے کبھی بھی۔ دعا انسان کو ہمیشہ فائدہ ہی دیتی ہے، ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتی ہے، ہر حال میں انسان کا ساتھ دینے والی ہے، مصیبت میں بھی اور خوشی میں بھی۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری خوشیاں ہمیشہ رہیں؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ خوشیاں ہمیشہ رہیں، ہمیشہ کی خوشی ملے، تو ضرور ہمیشہ ہی دعا کرتے رہیں۔ تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو دعا سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز اور ہے ہی نہیں، یعنی دعا اللہ کے نزدیک بہت افضل چیز ہے. اور یہ دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی اللہ سے مانگے یا کسی اور سے مانگے، دیتا تو رب ہی ہے، اللہ ہی دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بتوں سے جا کے مانگ رہا ہے، کوئی قبروں سے جا کے مانگ رہا ہے، کوئی کہے میں یہاں پہ آئی تھی نا تو یہاں پہ میری دعا قبول ہوئی، وہ وہاں پہ نہیں قبول ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اللہ ہی دے رہا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہو کے دیتے ہیں. ایک ہے اللہ کو راضی کر کے اس سے لینا، اور ایک ہے اس کو ناراض کر کے اس سے لینا. جب انسان دوسرے جگہوں پہ جا کے مانگتا ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے مگر ناراض ہو کے دیتا ہے، خوش نہیں ہو کے دیتا، راضی نہیں ہوتا، وہ ناراضگی کے ساتھ دے دیتا ہے. تو اس لیے کیوں نہ پھر اللہ کو راضی کر کے ہی اسے لیا جائے، غیر اللہ کے در کو چھوڑ کے صرف اللہ کے در سے مانگا جائے. یہ نہ کبھی کہیں بھر دے جھولی میری یا محمد، یہ کہیں بھر دے جھولی میری یا اللہ، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہی ہے، عطا کرنے والی ذات صرف اس کی. بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے مدد مانگنے کا تو کہتے ہیں یا علی مدد، یا بعض کہتے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی کا کوئی وظیفہ ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اس کا وظیفہ کرتے ہیں. بعض خواجہ غریب نواز کی دہائی دیتے ہیں، کئی اور پیروں مرشدوں کے من گھڑت قصے اور وہ بنائے ہوئے ہیں کہ آج بی بی فاطمہ کا معجزہ یہ پڑھیں بیٹھ کے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی. تو یہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں، ان میں اکثر میں شرک آ جاتا ہے. ہم اللہ کو ناراض کر کے کچھ چیز لے رہے ہیں، جب یہ یقین ہے ایک انسان کو، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ ہی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، نفع نقصان کا مالک صرف وہ ہے. تو پھر جب اس عقیدے کو رکھنے والا ایک انسان کیسے کسی کے در پہ جا کے مانگ سکتا ہے؟ سورہ یونس میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور خدا کو چھوڑ کر اس کو مت پکارو جو تجھ کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان، سو اگر تو نے ایسا کیا تو تو ظالموں میں شمار ہو جائے گا. یاد رکھو، اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور نہیں کرنے والا، اور اگر وہ تجھے خیر پہنچائے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں. وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہے پہنچا دے، وہ غفور الرحیم ہے، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے دے اپنے بندوں میں سے. تو کوئی اگر جائے کہیں اور مانگ رہا ہے تو اس کو بھی کوئی اور نہیں دے رہا، یہ نہ سمجھنا کہ اس کے بعد میری بس منت پوری ہو گئی، منت میں نے مانگی تھی اس کے در پہ جا کے اور میری یہ دعا قبول ہو گئی. نہیں، اس کو بھی اللہ ہی دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سب راہ بھٹکے ہوئے تھے سوائے جن کو میں ہدایت دوں، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلا دوں، تو تم سب مجھ سے کھانے کو مانگو، میں تمہیں کھانے کے لیے دوں گا. اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے ان کے جن کو میں پہنا دوں، لہٰذا تم مجھ سے پہننے کے لیے طلب کرو، میں تمہیں پہننے کو دوں گا. تو سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، پھر کیوں یہ بے وسائی انسان کو ہے؟ پھر یہ کیوں اس کے اندر یہ ایک بے چینی ہوتی ہے کہ وہاں جا کے مانگو، وہاں جا کے مانگو، اس سے مجھے ملے گا اور اس سے ملے، کیوں دوسروں سے امیدیں؟ یہ تو ایک دعا ایسی چیز ہے کہ جس کو خالص ہو کے مانگا جائے، خالص، جتنا خلوص ہوگا اتنی دعا قبول ہوگی. دوسروں کے اوپر سے بھروسہ اور امیدیں توڑ کے صرف خالص اللہ پہ امید ہو کہ مجھے یہیں سے ملنا ہے، میں نے یہیں سے لینا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتے ہیں، ضرور قبول فرماتے ہیں. ایک کہانی آتی ہے، ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا، غریب خاندان کا لڑکا تھا، اس نے کہا مجھے سائیکل خریدنی. باپ کے لیے سائیکل خریدنا بڑا مشکل تھا، اس نے ٹال دیا. لڑکا بار بار کہتا رہا، باپ بار بار منع کرتا رہا. آخر ایک روز باپ نے ڈانٹ کے کہا، میں نے کہہ دیا نا میں سائیکل نہیں خریدوں گا، آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات نہ کرنا. یہ سن کے لڑکے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ کچھ دیر تک تو چپ رہا، اس کے بعد روتے ہوئے بولا، آپ ہی تمہارے باپ ہیں، آپ سے نہ کہیں تو پھر اور کس سے کہیں؟ اس جملے نے باپ کو تڑپا دیا، اچانک اس کا انداز بدل گیا. اس نے کہا، اچھا بیٹے اطمینان رکھو، میں تمہیں ضرور سائیکل دلاؤں گا، یہ کہتے ہوئے باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اگلے دن اس نے پیسوں کا کہیں نہ کہیں سے انتظام کیا اور بچے کو سائیکل دے دیا. اب آپ دیکھیں اس کہانی میں کیا ہے. لڑکے نے بظاہر ایک لفظ کہا تھا مگر یہ ایسا لفظ تھا جس کی قیمت اس کی اپنی زندگی تھی. کہ ہمارے پاس تو آپ ہی ہیں نا, آپ ہی ہمارے باپ ہیں, آپ سے نہیں کہیں تو اور کس سے. یہی بات جب انسان اللہ کے آگے رکھتا ہے نا کہ اللہ آپ ہی تو ہیں ہمارے رب, آپ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے وہ کون سی دعا ہے جو ٹالی نہیں جاتی, وہ دعا جس میں انسان اپنی پوری ہستی کو اللہ کے سامنے گرا دے, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز کر دے کہ میرا سارا بھروسہ, سارا مان, ساری امید اے میرے رب تجھ سے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے کتنی عنایت ہوتی. تب انسان دعا صرف زبان سے نہیں مانگ رہا ہوتا, تب وہ صرف ورڈز نہیں ہوتے, تب وہ اس کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے. اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے. یہ دعا پھر لوٹائی نہیں جاتی, واپس نہیں کی جاتی. اور خاص طور پہ اگر انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلیں تو پھر تو دیکھیں وہ دعا تو ضروری قبول ہوتی. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے, بہت کریم ہے. جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی نہیں لوٹاتا, وہ ان کو خالی لوٹانے میں حیا محسوس کرتا ہے. اللہ کو شرم آتی ہے کہ میں کس طرح اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاؤں, کیسے اس کو پیچھے کروں, کیسے نہ اس کی بات سنوں. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو لوٹاتے نہیں ہیں خالی, اللہ تعالیٰ اس کو بھر کے دیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, تقدیر کو بھی صرف دعا ہی بدل سکتی ہے. انسان کی جو تقدیر ہے نا, لوگ کہتے ہیں یہ تو ہماری تقدیر میں لکھا, اب ہماری تقدیر میں اگر ایسے لکھا ہوا تو پھر کیسے ہماری یہ دعا قبول ہوگی. نہیں, تقدیر کو بھی دعا ٹال سکتی ہے, پیچھے کر سکتی ہے. دیکھیں تقدیر بھی اللہ نے لکھی ہے نا, تو اللہ چاہے جو مرضی اپنا فیصلہ بدلے, جو مرضی اپنا فیصلہ لکھ لے, کوئی اس سے پوچھنے والا تھوڑا ہی ہے. کسی نے کہا نا کہ اب میری تقدیر میں ہی لکھا ہوا تو پھر مجھے کہاں سے یہ چیز ملے گی, یہ تو ہو سکتا ہے میری تقدیر میں ہی لکھا ہو کہ مجھے نہ ملے. تو اس کو کسی بزرگ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ جو دعا تم کرو وہی تمہیں ملے, تم دعا کرو گے ہی تمہیں ملے, تم دعا ہی نہیں کر رہے صرف اس وجہ سے کہ میری تقدیر میں نہیں. تو ہمیں کیا پتا ہماری تقدیر میں کیا لکھا. تو صرف اس وجہ سے نہیں دعاؤں سے ہٹی کہ ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوگا. دیکھیں سب سے پہلی چیز جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی نا عبادت میں, عبادت میں سے سب سے پہلی چیز کیا تھی, دعا تھی, ربنا ظلمنا والی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی. تو دعا کتنی بڑی چیز ہے, دعا کتنی بڑی اس میں خیر ہے. اور پورے خلوص سے جو دعا مانگی جائے یہ یقین کر کے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قادر. تو جیسے آپ یہ دعا یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے اپنا مقدمہ, ہم نے اپنا کیس کسی بڑے وکیل کو سونپ دیا, اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا وکیل ہے, اب تو میری ضرور ہی میرا کیس صحیح ہو جائے گا, میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا, اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں. یا آپ کا کوئی مریض ہے, آپ شہر کے بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور اس نے آپ کے مریض کا کیس لینے پہ راضی ہو گیا, وہ تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں, تو ہمیں فلاں ڈاکٹر نے لے لیا, اب تو ضرور یہ ٹھیک ہو ہی جائے گا. پتہ ہے وہ کتنا مانا ہوا ڈاکٹر ہے, اس کے ہاتھوں تو فلاں فلاں لوگوں کو بھی وہ بھی ٹھیک ہو گیا, وہ بھی ٹھیک ہو گیا, اور آپ کتنے خوش ہوتے ہیں. تو کیا اتنا سا بھروسہ بھی اللہ پہ نہیں جتنا ایک ڈاکٹر پہ یا ایک وکیل پہ انسان کو ہوتا ہے, کہ جب میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا, اس کو دے دیا, میں نے اس سے مانگ لیا, اس کے در سے تو سب کو ہی ملتا ہے, کیسے مجھے نہ ملے. اس سے مانگ کے تو کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا, وہ تو سب کی جھولیوں کو بھرتا ہے, ایک کیڑے کو بھی وہی رزق دے رہا ہے, پرندوں کو بھی وہی رزق دے رہا ہے, سب کے مسئلوں کو حل کرنے والا وہی ہے, سب کے کاموں کو چلانے والا وہی ہے, پھر مجھے کیوں نہ ملے گا, اس در سے مجھے کیوں نہ ملے گا. بادشاہ ہو یا فقیر, سب کو عطا کرنے والا وہی ہے. ایک حکایت آتی ہے کہ शाहजहां जो था, एक दफ़ा वो शिकार खेलते खेलते अपने साथियों से बिछड़ गया और कहीं ऐसी जगह पे पहुंच गया कि बियाबान में बिल्कुल ना वहाँ पे खाना था ना पानी था, और उसको बड़ी प्यास भी लगी हुई, घोड़ा भी उसका हाँप रहा था। तो ऐसे में वो चलते चलते एक वीराने में पहुंच गया। वहाँ पे उसने देखा एक आदमी बैठा हुआ है, बांसुरी बजा रहा है, कोई चरवाहा है। अब उसको इतनी शिद्दत की गर्मी लगी हुई थी, इतनी शिद्दत की प्यास थी, उसने उससे पूछा कि पानी है यहाँ पे कहीं। उसने कहा कि बस्ती में है पानी, यहाँ पे मेरे पास तो ये थोड़ा सा पानी है, अगर आप इसको पीना चाहें। उसने उसको पानी ऑफ़र किया, बादशाह ने पिया, बहुत खुश हुआ। उसने उससे पूछा तुम कहाँ रहते हो? कहने लगा मैं यहाँ से दूर थो एक बस्ती है वहाँ पे रहता हूँ। उसने कहा कि अच्छा तुम कभी शहर भी गए? उसने कहा, चरवाहे ने कहा, क्यों क्या तुम शहर में रहते हो? वहाँ पे मैं एक दफ़ा गया था, वहाँ पे एक बहुत बड़ी मस्जिद है, वो वहाँ के बादशाह ने बनाई है, क्या तुम वहाँ रहते हो? उसने कहा कि हाँ मैं वहीं रहता हूँ, बादशाह ने कहा। उसने कहा फिर क्या तुमने वहाँ के बादशाह को देखा है, शाहजहां को? उसने कहा मैं ही शाहजहां हूँ। वो चरवाहा बड़ा हैरान भी हुआ और एकदम चौंक सा गया, तुम बादशाह? हमारे बादशाह? उसको आज यकीन नहीं आ रहा था कि मैं बादशाह से बात करूँ, उसको अपनी किस्मत पे रश्क आ रहा था, बादशाह मेरे सामने है, मेरा मेहमान बना हुआ। तो वो अभी हैरान ही था, तो बादशाह ने कहा कि ऐसा है कि मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, तो तुम मेरे पास आ जाना वहाँ पे शहर में। उसने कहा ठीक है। बहुत दिन गुजर गए, बादशाह इंतज़ार करता रहा, वो कोई भी नहीं आया। जुमे का दिन था, बादशाह जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ की मस्जिद में बैठा हुआ था कि वहाँ चरवाहा आ गया। चरवाहा अभी फाटक पे ही था, दूर के बादशाह के जो गार्ड्स वगैरह थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और लेके चल पड़े कि मैं हम बादशाह की खिदमत में इसको पेश करते हैं। चरवाहा ने उनसे पूछा कि बादशाह है कहाँ? उन्होंने कहा वो दूर है, अभी हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, वो मेहराब के करीब बैठा है, वो बादशाह। उस वक्त शाहजहां जो था ना, वो बड़ी आजजी के साथ, बड़ी गिरियाजारी के साथ दुआएं मांग रहा था। तो चरवाहे ने कहा मैं इसका थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ शाहजहां बादशाह कहाँ है। तो गार्ड्स ने कहा कि यही बादशाह है, बादशाह तो यही है। वो कुछ देर फिर देखता रहा, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी जो दोनों हाथ फैलाए हुए इतने गिड़गिड़ा के फकीरों की तरह मांग रहा है, क्या ये बादशाह हो सकता? उसने पूछा उन दरबारियों से, मुहाफ़िज़ों से, ये बादशाह क्या मांग रहा है और किससे मांग रहा है, ये तो खुद बादशाह। उन्होंने कहा हाँ ये बादशाह तो है, मगर ये भी खुदा से मांगता है, चाहे कोई फकीर हो या बादशाह हो, सभी उससे मांगते हैं। चरवाहा एकदम खामोश हो गया और एक तरफ को चल दिया। उन्होंने उसको बहुत रोका लेकिन वो रुका नहीं। जब बादशाह फारिग हुआ, बादशाह ने पूछा भाई उन लोगों से, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे चरवाहा आया था। उसने पूछा कहाँ पे? उन्होंने कहा वो तो चला गया। उसने कहा उसको लेकर आओ। तो सारे गए, उसको पकड़ के लेकर आए। बादशाह ने पूछा तुम यहाँ पे आए मुझसे मिलने और फिर मिले बगैर ही चले गए, ये क्या बात हुई? चरवाहे ने कहा मैं आपसे इनाम लेने के लिए आया था, लेकिन जब मैंने देखा ना कि आप तो खुद हाथ फैला फैला के रो रो के मांग रहे हैं, जब आप खुद फकीर हैं तो भला आप मुझे क्या देंगे? तब मैंने दिल में फैसला किया कि मैं भी क्यों ना उससे मांगूं जिसे आप मांग रहे हैं। एक छोटी सी हिकायत है, कहानी है, लेकिन इसके अंदर इतना बड़ा सबक है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ज़रूरतमंद ना हो। हर एक को ज़रूरत है, हर एक परेशान है, चाहे वो कोई बादशाह ही क्यों ना हो, और हर एक को अपनी हाजत किसके सामने रखनी है? एक फकीर को भी अल्लाह के सामने और एक करोड़पति को भी अल्लाह के सामने। किसी को मकान की ज़रूरत है तो वो भी अल्लाह के सामने हाजत रखे, किसी को बदन ढांपने के लिए कपड़ों की ज़रूरत है वो भी उसी के सामने रखता है, किसी को अपने बच्चों की शादी करानी है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, किसी को बच्चों को तालीम दिलवानी है, कोई बीमार है, कोई भी गर्ज, सब अल्लाह के सामने रखते हैं और वो ही अता फरमाता है। तो कितना ही बड़ा कोई आदमी क्यों ना हो जाए, दुनिया में उसके इतने उसके पास खजाने हो, मगर उसको भी अल्लाह की जरूरत है, वो भी उसी के आगे दामन फैलाता है। देने वाला सिर्फ वो है। तो हर बंदा मोहताज है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, ऐ लोगों तुम तो फकीर हो, मोहताज हो, वल्लाहु गनीयुन हमीद, अल्लाह है गनी, वो है बेनियाज, सिर्फ वो ऐसा ही जात है जिसको किसी की जरूरत नहीं, तुम सबको जरूरत है, तुम सब फकीर हो। तो फिर बंदे बंदों के सामने ही अगर अपनी जरूरत रखने लगे, उनके सामने ही हाथ फैलाने लगे, तो मोहताज तो मोहताज के पास सब चला गया अपनी जरूरत के लिए, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी है। फिर क्या आप खुद मोहताज हैं, फिर आप खुद मोहताज के पास ही जाके बैठ गए, उसी को कहने लगे मेरी जरूरत पूरी कर दो। भाई वो तो अपनी खुद भी जरूरत नहीं पूरी कर सकता, इसलिए जरूरत छोटी हो या बड़ी अपने रब से मांगे, उसके आगे रखे, दुनिया की जरूरत हो या आखरत की, कोई तरह का मसला हो उस रब के सामने रख दीजिए। और कभी शर्माए नहीं इस चीज में कि पहले भी मांगा था अब फिर अब मांगू। अच्छा तो मतलब जैसे हम इंसानों के सामने सोचते हैं ना कि पहले भी इसके पास गई थी अब फिर जाऊंगी, तो शर्म आती है मांगते। अल्लाह ताला के पास जितनी दफा मर्जी चले जाओ, जितनी दफा मर्जी पुकारो, और किसी भी परेशानी में पुकारो, किसी भी जरूरत में पुकारो, आप बगैर शर्म के उसके पास जा सकते। कितना भी प्राइवेट आपका मसला है, कई मसले हम लोगों को बता भी नहीं सकते कि मेरा मसला क्या है। ऐसे ही मसले होते हैं, हमें डर होता है कि ये किसी और को जाके ना बता दे, या कैसे इसके सामने रखें, ये क्या कहेगा, सौ बातें आ जाती हैं जहन में। लेकिन एक अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि इंसान उसके सामने अपना मसला रखे तो कोई डर नहीं है, इंसान उसके सामने कहे तो कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं, वो तो मेरा रब है। और जिसने उसको थाम लिया, तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया सूरह बकरा आयत 256 में, फमन यकफुर बिताग़ूत, और जो कोई तागूत को का इनकार करे, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान ले आया, फ़कद इस्तमसका बिल्उरवतिल वुस्का, तो उसने इतना मजबूत कड़ा थाम लिया, लन फिसाम लहा, जिसको कभी नहीं टूटना, उसने ऐसे जात को थाम लिया जो कभी मायूस नहीं करती इंसान को। ये वो जात है जिसने मूसा के लिए समुंदर को फाड़ के दो टुकड़े कर दिए, जो उसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुंदर को फाड़ सकता है, क्या वो आपकी मुश्किल आसान नहीं कर सकता। वो रब जो इब्राहिम को आग में सलामत रख सकता है, वो क्या हमारी मुश्किलात में हमें सलामती के साथ नहीं निकाल सकता। जब दुआ करें खूब यकीन के साथ दुआ करें, खूब आपको इत्मीनान होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मेरी मुश्किल ज़रूर दूर करेगा। वो रब वो है जो इस्माईल अलैहिस्सलाम को छुरी तरह से ज़िंदा निकाल के ला सकता है, जो यूनस को मछली के पेट में से निकाल के ला सकता है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों के बीच में से निकाल के ला सकता है कि दुश्मन खड़े ही रह गए और उनको नज़र ही नहीं आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए, जो कुन कह के क़यामत बर्पा कर सकता है, क़यामत कुन कहने से ही आ जाएगी, हर चीज मिट जाएगी, वो क्या मेरी और आपकी परेशानियों को नहीं मिटा सकता। वो जो मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से बिन बाप के बच्चा पैदा कर सकता, वो क्या आज किसी बेऔलाद को औलाद नहीं दे सकता। वो जो अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन में जब कीड़े चल रहे थे और 18 साल हो गए थे बीमारी को, उस वक़्त उनको सेहत अता फरमा सकता है और उनको माल और औलाद लौटा सकता है, वो क्या हमारी खुशियाँ नहीं लौटा सकता, क्या वो हमारे बीमारों को सेहत नहीं दे सकता। तो आप मांग किस जात से रहे उसकी तरफ देखिए कि वो जात कितनी बड़ी है, वो जात कितनी अजीम, और वो कितने किस तरह हर चीज पर कादिर है। वो नहीं खाली हाथ लौटाने वाला। बादशाह के दरबार पे चले जाएं तो वहां से वो कहते हैं कुछ दे दिलाई दो इस फकीर। जब आप अल्लाह के सामने गिर जाएंगे, वो इतना जहानों का बादशाह, वो क्या ऐसे ही लौटा देगा। तो जिसने उसका मजबूत सहारा थाम लिया ना, उस वो मजबूत कड़ा थाम लिया, तो उस कड़े को कभी टूटना नहीं है। फिर भी हमारी दुआएं देखें, हम जब सोचते हैं कि दुआ बेअसर क्यों है, क्यों नहीं कबूल होती, कभी नहीं होता, ऐसा हो भी जाता है, तो ये देखना चाहिए कि वजह क्या है। देखिए ये जहन में रखिएगा, कि जैसे बीमार है ना, तो बीमार जब कोई दवाई लेता है तो दवाई के साथ साथ उसको क्या कहा जाता है कि देखें दवाई के साथ साथ आपको ज़रूरी है कि आप परहेज़ भी करें, ऐसा ही है ना। अगर वो परहेज़ नहीं करता तो फिर बीमारी बढ़ती जाए। इसी तरह दुआ के साथ साथ भी कुछ परहेज़ हैं जो लाजिम, जो आपको ज़रूरी करनी, और वो उन परहेज़ों में से एक क्या है कि इंसान हराम ग़िज़ा से परहेज़ करे। हराम ग़िज़ा में क्या आ जाता है, हराम माल कमाने से या हराम चीज़ खाने से, दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। क्योंकि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और वो पाक के सिवा किसी चीज़ को कबूल नहीं फरमाता। एक आदमी लंबा सफ़र करता है, उसके बिखरे हुए बाल हैं, वो बार आलूद बाल हैं, वो आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ करता है, कहता है ए मेरे रब, ए मेरे रब, हालांकि इसका खाना हराम, इसका पीना हराम, इसका लिबास हराम, उसकी ग़िज़ा हराम, उसकी दुआ कहाँ से कबूल होगी। यानी जब वो जिस्म हराम में पला हुआ है, हराम ग़िज़ा से पला हुआ है, उसकी कमाइयाँ हराम की हैं जिससे उसने लिबास लिया हुआ, तो जब हर चीज़ ही हराम की है, उसका खाना पीना हराम का, उसका पहनना हराम का, तो फिर उसकी दुआ कैसे कबूल हो। तो इसलिए वो मुसाफिर भी है, हालांकि वो मुसाफिर है, मुसाफिर की तो दुआ कबूल होती, फिर भी उसकी दुआ कबूल इसलिए नहीं होती कि वो ऐसा इंसान है जो हराम खाता है। तो हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि हमारी ग़िज़ा में हराम की मिलावट तो नहीं है। लेकिन जितनी, जैसे मिसाल लें कि कोई कमान है, कमान जब नरम होती है तो तीर भी उसमें से नरमी से निकलता है, कमज़ोर तीर निकलेगा ना। कमान मजबूत होगी तो तीर भी मजबूत निकलेगा। इसी तरह आपकी दुआ जितनी ज़्यादा पुर असर होगी, मजबूत होगी, उतनी ही उसकी कबूलियत का चांस होगा, और जितनी आपकी दुआ कमज़ोर होगी उतने ही उसके रिजेक्ट होने का चांस होगा। तो अपने माल को सबसे पहले इंसान चेक करे कि मेरा माल कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरी दुआ की रिजेक्शन का बाइस बन रहा है। आज हम इस तरफ से बिल्कुल गाफिल हैं, हमारी कमाइयाँ हराम की हैं, हलाल की कोई इतनी फिक्र नहीं करते। कोई चीज़ ख़रीदने लगते हैं तो इंग्रेडिएंट्स चेक नहीं करते कि कहीं हराम इंग्रेडिएंट तो नहीं है इसमें, कहीं मेरे पेट में हराम ना चला जाए, मेरी दुआ नहीं कबूल होगी, मेरी जो जॉब है वो कहीं हराम की तो नहीं है, हराम आमदनी तो नहीं आ रही। और वैसे क़यामत के नज़दीक भी इंसान इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि उनकी कमाइयाँ हराम की थी या हलाल। कभी इंसान मस्जिद बनवा देता है, कभी कोई चंदा दे देता है, कभी कोई और चैरिटी वर्क कर देता है, सोचते हैं बस सब कुछ हलाल हो गया, इससे हलाल नहीं होते। हेरा फेरी, झूठ, धोखा, धोखे से सामान अपना बेच देना, चोर बाजारी, मिलावट करना, बिजनेस टैक्टिक्स जिसको हम समझते हैं और कहते हैं, झूठ के बगैर तो कहते हैं बिजनेस ही नहीं चलता, तो ये कमाई में तो हराम की मिलावट आ गई ना, फिर कैसे दुआएं कबूल होंगी। इवन हज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हाजी हराम का माल लेके हज को जाता है और लब्बैक पुकारता है तो आसमान से एक पुकारने वाला कहता है ला लब्बैक लब, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, तेरा लब्बैक कबूल नहीं है, तेरा सामान हराम का है, तेरा खर्चा हराम का है, तेरा हज सरासर गुनाह के उससे पैसे से किया गया, ये मकबूल नहीं है। तो आप ये देखें कि हराम खाने वाले की तो दुआ कबूल नहीं होती। इसी तरह जब गाफिल दिल से दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल भी नहीं होती। यानी इंसान अगर गाफिल है, उसको पता ही नहीं वो क्या मांग रहा है। अब जैसे आजकल हमारी दुआएं अक्सर ऐसी हैं कि हमें कोई बता देता है ना, अच्छा ये दुआ पढ़ लो, फलां किताब के अंदर, या फोटो कॉपियाँ करके एक दूसरे को देते, अच्छा उसको जैसे रटे रटाए पहाड़े होते हैं, टेबल्स नहीं हम याद बचपन में किए थे, उस तरह दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं। मांगना अलग होता है, पढ़ना अलग होता है। अल्लाह तआला ने आपकी कोई तिलावत नहीं चेक करनी कैसी तिलावत कर रही थी, अल्लाह ताला देखते हैं आप जो दिल से मांगते हैं। जब आपका दिल ही इन्वॉल्व नहीं है, दिल उसमें शामिल ही नहीं है, तो वो दुआ तो बिल्कुल गाफिल दिल की दुआ है, वो दुआ तो कबूल नहीं हुआ करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, तुम अल्लाह से इस तरह दुआ करो कि तुम्हें दुआ कबूल होने का यकीन हो। याद रखो, अल्लाह उस दिल की दुआ कबूल नहीं फरमाता जो गाफिल हो और उसका ध्यान लहव व लाब में हो, उसका ध्यान कहीं इधर उधर हो और वो दुआएं मांग रहे हैं। آمین پہ آمین کہتے جا رہے ہیں اور وہ ادھر امام صاحب دعائیں کرا رہے ہیں, آپ آمین کہہ رہے ہیں, بس ٹھیک ہے ہماری بھی طرف سے ہو گئی, جبکہ آپ کا دل اس میں تھا ہی نہیں, آپ کا ذہن کہیں اور ہے. اور پھر اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو دعا کرنے میں کے میں جلدی کریں, یعنی دعا قبول نہیں ہوتی یا دعا قبول ہونے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کی دعا اس وقت قبول کی جاتی ہے جب وہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے. یہ بخاری کی دعا حدیث ہے. یعنی کیا معنی ہے اس کا جلدی نہ کرنے کا, یعنی یہ نہیں ہے کہ بس اچھا ابھی میری دعا قبول ہو جائے, آج ہی ہو جائے, اگر آج نہ ہوئی تو بس پھر اس کا مطلب ہے کہ بس ہوگی نہیں, اب کیا فائدہ میرا دعا کرنے کا. نہیں, بہت اس کے اندر صبر کے ساتھ انسان کو مانگتے چلے جانا, کبھی اس وجہ سے دعا کرنی چھوڑ نہیں دینی کہ قبول نہیں ہو رہی. دیکھیں ایک جگہ پہ آتا ہے, ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ دعا مانگ کے چھوڑنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی انسان کوئی اپنا پھل کا یا کوئی اس کی فصل اگنے والی ہے, پھل آنے والے ہیں کسی کھیت میں, بالکل کھیتی تیار ہونے والی ہے, سارا وقت اس پہ محنت کرتا رہا, اس کو پانی دیتا رہا, جب بالکل عین تیار ہونے والی تھی اس وقت اسے چھوڑ دیا. اسی طرح دعا مانگ کے چھوڑنے والا ہے کہ مانگتے رہے اور اس کے بعد ایک دن یہ کہا ہم نے بس چھوڑ دیا, اب تو بہت دنوں سے ہم مانگ رہے ہیں, بس وہی تو ٹائم تھا جس میں دعا قبول ہونے والی تھی. تو جلد بازی نہیں اس میں کرنا, یہ نہیں کہنا کہ بس آج ہی ہو جائے. اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے ان ساری باتوں سے. پھر دعا کرنے والا جھوٹ, فریب, حسد, تکبر, غیبت, یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں نا, ان سے بھی پرہیز کرنے والا ہونا چاہیے. تو دعاؤں کے اندر انسان گڑ گڑا کے مانگے, تضرع عاجزی سے مانگے, خشوع و خضوع سے مانگے, جتنا خشوع ہوگا اتنی آپ کی دعا اسٹرانگ ہوگی, اتنی آپ کی دعا اوپر تک جائے گی. تو یہ آداب ہیں دعا کے, آداب میں سے کیا ہے خشوع. اور اس کے اندر ایک چیز بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے دعا میں کہ انسان اگر دعا مانگتے مانگتے اللہ کے سامنے رو دے, تو آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ بچے کو بھی ماں دودھ اس وقت دیتی ہے جب بچہ رونے لگے, ہے نا, ایسے ہی ہے نا, جب بچہ رونے لگے تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے. تو انسان جب اللہ کے سامنے رو دیتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو بہت پسند ہے. عام طور پہ ہم اللہ کی یاد میں تو کم ہی روتے ہیں, لیکن جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلے یا اس سے کچھ مانگتے ہوئے نکلے, تو جیسے میں نے آپ کو اس بچے کی مثال دی ہے کہ اس نے اپنے باپ کے سامنے رو کے جب مانگا تو باپ کا دل پسیج گیا. جب انسان رو دیتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, اس کی دعا کو ضرور سنتے ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا میں گریہ وزاری, آنسو بہانے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یعنی جو اللہ کے سامنے روتا ہے, آنسو بہاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی بہت پسند آتا ہے کہ جو اس کے سامنے رو دیا. تو اللہ کے آگے اگر آنسو آ جائے تو ان کو روکے نہیں, رو رو کے مانگے اللہ تعالیٰ سے. پھر یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اپنے گناہوں کا اقرار کریں, اپنے گناہوں کو کی توبہ استغفار کر کے پھر مانگے اللہ سے دعا. سب سے پہلے جب آپ فارملی دعا مانگتے ہیں نا, تو سب سے پہلے اس میں کیا ہونا چاہیے, اللہ کی حمد و ثنا, اس کے بعد درود, اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار, توبہ استغفار. جب گناہوں سے انسان توبہ کرتا ہے نا, تو اس کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو توبہ استغفار کریں, پھر اس کے بعد دعا کریں, اور چاہیں تو اپنی دعاؤں کے اندر اپنے نیک کاموں کا واسطہ دیں. جیسے کہ وہ جو آپ سب نے سنا ہوگا, یہ جو لوگ غار میں پھنس گئے تھے, پھر انہوں نے اپنے نیک کاموں کا واسطہ دیا تھا نا. اگر آپ دعا کرنے سے پہلے وضو کر لیں تو یہ بھی مستحب ہے, اور اس کے بعد دو نفل اگر پڑھیں, یہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا طریقہ کہ دو نفل پڑھ کے انسان دعا مانگے, تو جس کو ہم صلاۃ حاجت کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی پھر اپنے رب سے مانگا تو اس کی دعا جلد یا بدیر ضرور قبول ہو. تو دو نفل پڑھ کے بھی آپ مانگ سکتے ہیں دعا. پھر دعا کرتے وقت آپ قبلہ رخ ہو کے مانگیں تو یہ اچھی بات ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں سے مانگیں. اور دیکھیں یاد رکھیں یہ نہ کبھی سوچیں کہ ہم اس کے واسطے سے مانگیں گے تو پھر اس کے وسیلے سے مانگیں اس کے صدقے سے مانگیں. جتنی دعائیں قرآن میں پیغمبروں کی بھی دعائیں آپ نے قرآن میں پڑھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی آپ پڑھتے ہیں کہیں پہ بھی کسی کا وسیلہ واسطہ نہیں دیا گیا کہ اللہ فلاں کے واسطے دے دے یا اللہ اپنے نبی کے صدقے دے دے. نہیں, اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے یا اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کہ اللہ تو تو رحیم ہے, اللہ تو رحم کرنے والا ہے, تو مجھ پہ رحم کر. مثال کے طور پہ آپ کہیں اللہ تعالیٰ تو غفور ہے, تو بخشنے والا ہے, بخشش کو پسند کرتا ہے, تیری تو صفت ہے بخش, اللہ تو مجھے بخش دے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ کو صدقے اور واسطے دینے کی ضرورت نہیں. اسی طرح بعض لوگ دنیا کی طرح ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جیسے دنیا کے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وزیر ہے, کوئی یہ ہے, کوئی مشیر ہے, کوئی درباری کو بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے, اس کو کوئی رشوت دینی پڑتی ہے, پھر وہ بادشاہ تک پہنچا جاتا ہے. تو شاید اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی, تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسی واسطے کی, کسی وسیلے کی, کسی کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کتنی اچھی بات ہے نا کہ ڈائریکٹ سب کا کنیکشن اللہ کے ساتھ. تو اسی طرح دعا میں شرط نہیں لگانی چاہیے, یہ نہیں کبھی کہنا چاہیے اللہ اگر تو چاہے تو کر دے اور اگر تو نہ چاہے تو نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کلمات سے منع فرمایا کیونکہ اللہ کو کوئی آپ کی اجازت کی تھوڑا ہی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اگر کہیں گے کہ اللہ اگر تو چاہے تو کر دے تو تبھی اللہ نے اپنی چاہت پوری کرنی ہے. وہ تو کرتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے, اس لیے آپ کے کہنے سے تھوڑی اس نے کرنا ہے. تو یہ نہ کبھی بھی کہیں اگر اللہ تو چاہے تو کرے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو یہ نہ کہو اے اللہ تو چاہے تو بخش دے اور اگر تو چاہے تو رحم کر دے اور اگر تو چاہے تو روزی دے دے, بلکہ نہایت عزم کے ساتھ یقین کے ساتھ سوال کرو کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے, کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, پھر آپ دوسرے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کرے, مگر اس کے اندر ہمیشہ کبھی یہی نہ سوچیں کہ دوسرا ہی میرے لیے دعا کرے تو دعا ہوگی, اگر نہ کرے گا تو پتہ نہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. نہیں, آپ کی ہر ایک کا اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے, اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں اور اسے دعائیں کریں. آج کل ہم نے اس کو بھی سر سے اتار دیا ہوا نا, ہم یہ بھی نہیں تردد کرنا چاہتے کہ ہم کو دعا کریں, اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ دعائیں بھی ہمارے لیے کوئی اور ہی کر لیں, استخارے بھی ہمارے لیے کوئی اور ہی کر لیں, دعائیں استخارہ بھی نا وہ بھی کسی اور کے سپردی کر لیتے ہیں کہ وہ کر دے. تو بات یہ ہے کہ دعا خود کریں, یہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, یہ آپ کی عبادت ہے, جو جس طرح سے آپ مانگ سکتے ہیں کوئی نہیں اور مانگ سکتا. دیکھیں آج جیسے ہماری باتوں میں خشوع ختم ہو گیا نا, باقی نماز وغیرہ میں ختم ہو گیا, دعاؤں میں بھی ختم ہو گیا, اس میں بھی خشوع نہیں رہا, ہم دل سے مانگتے ہی نہیں ہیں, خشوع ہے ہی نہیں اس میں. حجاج بن یوسف کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ حرم میں گیا تو راستے میں اس کو ایک آدمی ملا حرم کے باہر, تو اس نے کہا کہ میں تو اتنے دنوں سے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں, میں اندھا ہوں اور میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں, میری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی. حجاج نے کہا کہ اچھا میں کل آؤں گا, اگر تیری بینائی واپس نہ آئی بھی تو میں تجھے قتل کر دوں گا. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. اب وہ اگلے دن جب آیا تو اس کی بینائی اچھی بھلی تھی, ٹھیک ہو گئی تھی. اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا جب آپ گئے تو میں نے اتنا رو رو کے اللہ سے مانگا, اتنا گڑ گڑ آیا. اب وہ اس کو پتہ جو تھا کہ اب میری تو گردن اڑ جائے گی اگر کل تک میری بینائی واپس نہ آئی, تو اتنا رو رو کے مانگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی. تو بات کیا تھی, اس دن سے مانگ رہا تھا, کیوں نہیں پوری ہوئی تھی؟ خشوع نہیں تھا اندر نا, دل نہیں تھا اندر, بے توجہی کے ساتھ, بے دلی کے ساتھ, بس ایسے ہی مانگ رہے چلے جانا, بے پرواہی کے ساتھ, دماغ کہیں اور, دل کہیں اور بس رٹی رٹائی دعائیں اور ان کو ہل ہل کے مانگتے رہے, تو یہ دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو دیکھیں اس لیے دعا مانگے, خشوع کے ساتھ مانگے اور اپنے لیے خود بھی مانگے, دوسروں کے اوپر ہی نہ صرف ذمہ داری ڈال دیں. دیکھیں مثال کے طور پہ میرے پیٹ میں درد ہو تو میں رو رو کے زیادہ اچھی طرح مانگ سکتی ہوں یا میں دوسرے کو مانگوں گی میرے پیٹ میں درد ہے آپ ذرا دعا مانگ, وہ مانگے گا بھی تو کہے گا یا اللہ اس کے پیٹ کا درد ٹھیک کر دے. لیکن جو میرے اوپر گزر رہی ہے جس دکھ کے ساتھ اور غم کے ساتھ میں مانگ سکتی ہوں نا, وہ کوئی دوسرا نہیں مانگ سکتا. آپ کی اولاد اگر نافرمان ہو گئی تو آپ جس طرح اس کے لیے رو رو کے دعا مانگ سکتی ہیں ایز مدر, اس طرح کوئی اور نہیں مانگ سکتا. تو خود دعا مانگنی چاہیے, دوسروں کو بھی کہنا چاہیے, کیونکہ اگر ایک مسلمان دوسرے کے لیے غائبانہ طور پہ دعا مانگتا ہے تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور دعا مانگنے میں سب سے پہلے اپنے لیے مانگے, پھر دوسروں کے لیے مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا, یہ نہیں ہے کہ پہلے سارے جہان کے لیے دعائیں مانگ لی پھر اپنی دعا اپنے لیے مانگنی شروع کی. نہیں, یہ نہیں, اپنے لیے پہلے مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں بھی جب کوئی کہتا تھا نا کہ میرے لیے دعا کریں تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے تھے پھر اس کے لیے دعا کرتے تھے. اور دعا کے اوقات بھی آپ کو تھوڑے سے بتا دوں, جس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں ان میں, ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی دعائیں سنتے ہیں لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ایسے کچھ اوقات بتا دیے ہیں ہمیں کہ اس وقت تو ضرور ہی دعا قبول ہوتی ہے اور بہت جلدی قبول ہوتی ہے. ایک تو رات کا آخری پہر, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو. پھر جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے, وہ بتائی نہیں گئی کہ کب ہے لیکن یہ پتا ہے کہ عصر کے بعد کی ہے یا ظہر کے بعد کی ہے, اس طرح سے جمعے کے بعد کی. پھر اسی طرح, اور وہ کب تک رہتی ہے, مغرب تک. اس میں ایک گھڑی کچھ چند سیکنڈ ہی, بہت ہی شارٹ ٹائم ہوتا ہے وہ جس میں انسان جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح زمزم پینے سے پہلے آپ جو دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے. پھر اذان اور اقامہ کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. کبھی آپ مسجد جاتے ہیں, اذان ہوتی ہے, اقامہ تک کے درمیان میں اتنی عورتیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں, وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر اسی طرح فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے, قرآن کی تلاوت کے بعد قبول ہوتی ہے. جس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اس مجلس کے اختتام پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب جیسے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, جب مجلس برخاست ہو تو اس وقت دعا کر کے اٹھیں. پھر اسی طرح روزے دار کے لیے روزہ جب افطار کرتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے, بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ دو وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی یا بہت کم رد کی جاتی ہیں, اذان کے بعد اور بارش کے وقت. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر مرغ جب بولتا ہے نا, مرغا تو ہم کہتے ہیں مرغا اذان دے رہا, اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فضل مانگو تو وہ اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. عرفہ کے دن بھی دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں خاص طور پہ ان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے, مظلوم ہے جس پہ ظلم کیا گیا اس کی دعا, مسافر کی دعا, تو آپ کو سفر میں کوئی جا رہا ہو اس کو درخواست کر سکتے ہیں کہ جی میرے لیے دعا کریے گا, آپ مسافر ہوں گے, مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ جب سفر خود کرنے لگیں تو سفر میں دعائیں مانگتے ہوئے جایا کریں. پھر اسی طرح باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح روزے دار کی تو آپ کو معلوم ہے, ایسا بادشاہ جو عادل بادشاہ ہو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو غائب ہے, جو سامنے نہیں ہے, اس کے لیے دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ گناہوں سے جو توبہ کرنے والا تھا اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر آیت کریمہ پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے, بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے, حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گھر نہ اپنے پہنچ جائے. پھر رات کو جو جاگے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور اس کے بعد الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم اغفر لی, اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے جو رات کو یہ کلمات کہے. ٹھیک ہے, تو یہ دعائیں ہیں اور دعاؤں کے آداب ہیں, ان کے طریقے ہیں مانگنے کے. جب ہم ان طریقوں سے واقف نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ دعا نہیں سنی گئی میری, حالانکہ یہ طریقے ہمیں آتے ہی نہیں ہیں, ہم ان کو آزماتے نہیں ہیں, کمزور کمزور سی دعائیں کرتے ہیں, ایسے ہی بس رٹی رٹائی دعائیں کرتے ہیں, تو اسی لیے وہ یہیں کی یہیں رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دعا ایک بہترین گفٹ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفٹ اپنے صحابہ کو دیا کرتے تھے, یعنی دعاؤں کا گفٹ. آپ نے کبھی سوچا یہ گفٹ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین تحفہ کہا ہے. یہ دعا بہترین تحفہ ہے, زندوں کے لیے بھی تحفہ ہے اور مردوں کے لیے بھی تحفہ ہے. آپ کو پتہ ہے مردوں کے لیے بھی جو بیسٹ چیز جو آپ ان کو دے سکتے وہ دعا ہی ہے, اور زندوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا ہی کرتے تھے, جو آپ کے صحابہ تھے ان کو دعائیں دیا کرتے تھے. اسی طرح صحابہ کرام کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرمائش کر کے دعا کرایا کرتے تھے اپنے لیے, اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں ویسے ہی اپنے طور پہ دیا کرتے تھے. تو اس کی کافی مثالیں بھی ملتی ہیں ہمیں, کہ صحابہ کی زندگی سے بھی کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ خود تمام انسانوں سے زیادہ مرتبے والے تھے, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر عمرے پہ روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ اے عمر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ ایسا کلمہ فرمایا کہ اس کے بدلے مجھے تمام دنیا بھی مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو جتنا بھی نیک سمجھتے ہوں لیکن اگر آپ کسی کو بھی دعا کے لیے کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. کوئی عمرہ وغیرہ پہ جا رہا ہو, حج وغیرہ پہ جا رہا ہو تو اس کو, وہ اس کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو اس کو بھی کہہ دینا چاہیے کہ وہ دعا کرے تو ایسے لوگوں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. اس طرح اگر آپ مردوں کے لیے اپنے دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کے لیے کوئی دعا کچھ گفٹ بھیجنا چاہیں تو دعا کا گفٹ بھیجیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندوں کا اپنے مردوں کے لیے بہترین تحفہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا, بخشش کی دعا کا تحفہ ان کو بھیجیں. تو دعائیں تو ہر ایک کے لیے نفع مند ہیں, زندہ ہو یا دنیا سے جا چکا ہو, ہر کوئی دعا کرتا ہے اس کے, کر سکتا ہے اس کے لیے. کوئی ضروری نہیں کہ اس کے اپنے گھر والے ہی کریں, تمام مسلمان بھی کر سکتے ہیں. تو اپنی دعاؤں کو ایک تو دل سے مانگنا سیکھیں, دوسرے اس کے اندر خشوع و خضوع پیدا کریں, ان کو سمجھیں. دو جو مسنون دعائیں آپ کرتے ہیں, جو قرآنی دعائیں آپ کرتے ہیں, ان کو سمجھ کے, ان کا معنی سمجھ کے پھر ان دعاؤں کو کریں. اپنی دعاؤں میں جلد بازی نہ کریں اور دل کو کھلا رکھیں. دوسرے جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں, جو غائب ہیں آپ سے, یعنی جو آپ کی فرینڈ ہے یہاں پہ نہیں ہے, اس کے لیے بھی اگر آپ دعا کریں گی تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیں گے جو کہ آپ کے لیے وہی دعا کرے. مثلا آپ اس کے لیے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو رزق میں فراوانی عطا فرمائے, تو ایک فرشتہ کھڑا ہو جائے گا جو آپ کے لیے دعا کرے گا, آپ کے لیے بھی یہ, اللہ اس کو بھی یہی عطا فرمائے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. تو دل کو کھلا کر کے دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. اس کے لیے جو پرہیز میں نے بتایا وہ کرنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں میں بھی ہمیں حکمت عطا فرما کے جو ہم دعائیں مانگے اور خشوع عطا فرما دے ان کے اندر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.